जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है हमको रब से मिला है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں। اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ،
کیسے مزاج کرام؟
الحمدللہ تعالی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو سوالات کی طرف۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
محمد شریف میرا نام ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص ہے وہ قربانی کا بہت شوق رکھ رہا ہے لیکن اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، وہ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
شوق ہے، مالی حالات صحیح نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونا اس کی اپنی شرائط ہیں کہ صاحب نصاب شخص ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی اور وہ اپنے شوق سے کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کی یہ قربانی نفلی قربانی قرار پائے گی اور اس کا بھی ثواب ہے کہ ان تین ایام میں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، ان تین ایام میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ راہ خدا کے اندر جانور کا خون بہانا ہے، یعنی ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جس کی استطاعت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یا بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس بالفعل بھی استطاعت نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوتے لیکن شوق ہوتا ہے کہ یار میں کسی سے ادھار پکڑ کے کر لوں گا اور میں جو ہے وہ آگے ادا کر دوں گا، تو ان کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ یا یہ مسکنسیپشن ہے کہ جناب قرض لے کر آپ قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کے اوپر واجب ہے وہ بھی قرض لے کر کر سکتا ہے، اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی جب قرض لے رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں ادائیگی کر سکتا ہوں تو اس صورت میں قرض لے کر بھی وہ قربانی کر سکتا ہے، انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہو۔
ٹھیک ہے۔ اب قرض لینے کی وہ مختلف، یعنی کہ ایک یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ ابھی اس سے کچھ پیسے آنے والے ہیں، اس کی بی سی ہے، سیلری ہے، یہ کچھ اور اماؤنٹ ہے اس کا کہیں سے یہ آنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ایک بس ویسے ہی پکڑ لیے پیسے ہیں، بظاہر کوئی پیسوں کی آنے کی امید نہیں ہے، ایسے کو آپ مشورہ کیا دیں گے؟ قرض لے اب ایسے مواقع پر اور بالخصوص ان حالات میں جبکہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ اب واجب ہونے کی صورت میں تو چاہے سامان یا کوئی بھی گولڈ ہے یا کچھ اور چیزیں وہ بیچنا ہی نہیں چاہ رہا، تو اب تو قرض لینا ہی لینا ہوگا، اس کو اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص جس پر واجب بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ قرض لیتا ہے تو کیا کہیں گے؟
قرض لینا تو جائز ہے، البتہ قرض وہی شخص لے کے جس کو اس کی ادائیگی کی امید ہو۔
صحیح ہے۔
اگر کسی کو ادائیگی کی امید نہیں ہے تو ایک طرف ایک نفلی کام کرے گا لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حق العبد کے اندر گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ قرض کی ادائیگی حق العبد کے اندر میں سے ہے کہ بندے کا آپ جو ہے وہ مال لے رہے ہیں، تو یقیناً اس طرف وہی بڑھے کہ جو اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو۔
مفتی صاحب، اگر کوئی قاضی آخر میں بیٹھا ہوا تھا، عطیات پڑی اور پھر غلطی سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کسی نے لقمہ دے دیا، اور ابھی رکوع کی مقدار تک کھڑا نہیں ہوا تھا تو فوراً دوبارہ بیٹھ گیا، تب بقیہ نماز کس طرح سے وہ پوری کرے گا؟ قاضی آخر میں ہی تھا تو اب وہ تیار پوری درود شریف اور دعا کے ساتھ کر کے سلام پھیر کے پھر سجدہ صاف کرے گا، یا چونکہ رکوع کی مقدار کھڑا نہیں ہوا تھا تو اس میں صرف اپنی باقی کی جو دعا اور درود شریف وہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا، یا اگر سجدہ صاف کرنا ہے تو کس وقت کرے گا؟
رکوع کی مقدار ابھی کھڑا نہیں ہوا، کہنے کا ان کا مقصد یہی ہوگا کہ تھوڑا بالکل بیٹھنے کے قریب،
بیٹھنے کے قریب تھا، تو اگر تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہیں ہوا تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، وہ اپنی بقیہ جو ہے وہ
اتحیات پڑھ کے
اگر پڑھ چکا تھا تو اب جو بقیہ دعا اور دعائے معصورہ اور درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ کے وہ سلام پھیر سکتا ہے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. اور اگر کھڑا ہو گیا، تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ آ گیا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب وہ واپس لوٹے گا تو اگر تحیات پڑھ چکا تھا تو ایک طرف سلام پھیر کر سجدے میں چلے جائے، سجدہ صحف کے دو سجدے ہی کرے اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اپنی تحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے نماز کو مکمل کرے. یہ قعدہ اخیرہ کا حکم ہے. قعدہ اولیٰ کا حکم جو ہے وہ اس سے جدا ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا یا کھڑا ہو گیا تھا تو اب اسے واپس لوٹ کر آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آگے نماز کنٹینیو کرے، دو رکعت یا ایک رکعت جو بھی باقی ہے وہ پڑھے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، سجدہ سہو ہونے یا نہ ہونے میں پھر دونوں میں برابری، قاعدہ اخیرہ اور
جی سجدہ سہو ہونے میں برابری.
ٹھیک ہے، دونوں کے اندر اگر ابتدا سے ہی تھوڑا سا یاد آ گیا
جی
اور بیٹھنے کے قریب ہی تھے
تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو قعدہ اولیٰ کے اندر بھی لازم نہیں ہو.
اچھا، اس کے جو تین مرحلے ہیں، بیٹھنے کے قریب یا کھڑے ہونے کے قریب یا پورا
کھڑا ہو گیا،
تو کیا کہیں گے تینوں کو تھوڑا سا واضح کر؟
بیٹھنے کے قریب یہ کہ ابھی جو ہے وہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ کھڑے بالکل جو ہے وہ نہیں ہوئے، بیٹھے ہوئے ہی ہیں یا فقط جو ہے وہ گھٹنے فولڈنگ پوزیشن کے اندر ہی ہیں، اور کھڑے ہونے کے قریب جیسے رکوع کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے یا اس کے قریب
پنڈلی پوری سیدھی ہو گئی،
جو ہے وہ سیدھی ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا قریب ہے. اور کھڑا ہونا یہ کہ جو ہے وہ کم از کم کھڑے ہونے کی قیام کی مقدار یہ کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، کیونکہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کی کیفیت بن جاتی ہے تو وہ رکوع ہو جاتا ہے، قیام سے بعد والا درجہ آ جاتا ہے.
صحیح، تو ان آخری دونوں میں سجدہ سہو،
آخری دونوں میں جو ہے وہ سجدہ سہو قعدہ اولیٰ کے اندر جو ہے وہ لازم ہوگا.
قاعدہ اولیٰ میں لازم، اور قاعدہ اخیرہ میں؟
قاعدہ اخیرہ میں بھی اگر سبحان اللہ تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
سلام، صفدر محمود کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. عرضی کے فجر نماز سنتیں گھر میں ادا کرنی چاہیے یا مسجد میں ادا کرنی؟
جی، فجر کی سنتیں، اور اس کی کوئی تخصیص ہے فجر کی ہی سنتوں کی؟
فجر کی سنتیں ہوں یا دیگر جو بھی سنتیں ہیں، تو قبلیاں ہیں یا بعدیاں ہیں، گھر میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. جبکہ معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پڑھ کر آئے گا، راستے کے اندر جو ہے وہ باتیں وغیرہ بھی نہیں کرے گا اور فوری طور پہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر سے سنتیں پڑھ کر آئے. واپسی کی سنتوں میں بھی اگر یہی ہے کہ گھر قریب ہے اور گھر جا کر پڑھ سکتا ہے، درمیان میں ادھر ادھر چیزوں میں مصروف نہیں ہوگا تو گھر جا کر پڑھے، لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یوں بعد والی سنتیں مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ گیپ جو ہے وہ نہ آئے، کہ گیپ بلا وجہ آتا ہے تو یہ سنتوں کا ثواب کو کم کر دیتا ہے. تو پہلی سنتوں کے اندر جو ہے وہ گھر سے پڑھ کر بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کی سنتوں میں اگر مسجد کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور جماعت قائم ہو چکی ہے یا قائم ہونے والی ہے، تو اس صورت میں اس بات کا خیال کریں کہ جو جماعت کی جو صفیں ہیں ان میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ پیچھے کی جانب آ کر کسی دیوار یا پلر کی آڑ میں جو ہے وہ سنتیں ادا کریں، تاکہ جو نمازی جماعت کے لیے آگے کی طرف بڑھیں ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے سے بلا سترا گزرنا نہ پڑے.
کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں. محرم کی فضیلت والے یا ربیع الاول شریف کے، یعنی کوئی بھی ایسے فضیلت والے ایام ہیں جن کے دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، ان میں قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟
قضا روزے رکھ تو سکتے ہیں، البتہ نفل اور قضا دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ادائیگی جو ہے وہ اگر دونوں کی ایک ساتھ نیت کی تو فقط قضا کی ہوگی، اور نیت بھی قضا کی ہی کرنی چاہیے. البتہ کیا قضا کرنے سے ان ایام کے نفلی روزوں کا بھی ثواب ملے گا، اس کی صراحت نہیں، البتہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے وہ ثواب مل سکتا ہے. ہاں، چاہیے کیا؟ تو دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ وہ روزے جن کے بارے میں فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے تو وہ روزے کوئی شخص جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ اس کے ذمے قضا روزے فرض والے باقی ہوں. اور اگر وہ روزے رکھنا چاہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں فضائل وارد نہیں ہوئے، ویسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر نفلی روزوں کے اوپر اپنے قضا روزوں کو ترجیح دینی چاہیے.
ٹھیک ہے, یعنی بکثرت نوافل کے اندر کوئی مشغول.
جی
یہ نفلی نماز کے حوالے سے بھی ہے,
یہ نماز کے اندر بھی ہے. جیسے سنتیں ہیں, وہ سنتیں ہیں جو کہ غیر موکدہ, یا اس کے علاوہ جو نوافل ہیں جیسے اشراق چاش کے نوافل, تہجد کے ہیں, تو ان کی جگہ پر کوئی اگر پڑھنا چاہے, یعنی سنت غیر موکدہ اور نوافل کی جگہ اگر کوئی اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہ نمازیں پڑھوں تو وہ یہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ ان کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں. البتہ کوئی ویسے ہی جو ہے وہ کسی رات میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں, تو اب اسے یہ کہا جائے گا کہ 100 رکعت نفل کی جگہ تم اپنی قضا نمازیں ادا کرو, کہ ان کا زیادہ جو ہے وہ حکم ہے اور ان کی ادائیگی تم پر لازم ہے, نفل کی ادائیگی لازم نہیں ہے, تو لہٰذا فرض کی ادائیگی جو ہے وہ مقدم ہو.
ٹھیک ہے, مزید سوالات.
میرا نام مقصود بلوچ ہے, میرے پاس 2 افراد کے حج کے پیسے ہیں, تو میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے, میں والدین میں سے کس کو اپنے ساتھ لے جاؤں, مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں.
اپنے علاوہ ان کے شاید ایک کی طاقت استطاعت ہے, تو آپ ترجیح کیسے دیں؟
اگر والدین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جن پر پچھلے زمانوں میں حج فرض ہو چکا ہے یا ابھی حج فرض ہے, اور ان کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پہ کیش نہیں ہے, کہ والدین جیسے ان کے پاس سونا ہے, تو اس صورت کے اندر جس کے اوپر حج فرض ہے یا حج فرض ہو چکا ہے اس شخص کو لے کر جائیں, اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو. اور اگر دونوں ہی ایسے ہیں کہ دونوں پر حج فرض ہو چکا ہے, یا دونوں میں سے دونوں ہی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض جو ہے وہ نہیں ہوا, تو اگر دونوں ایسے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے تو پھر والدہ کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جائے, کہ ان کے لیے یہ محرم جو ہے وہ بن رہا ہے. والد تو کل کو اکیلے بھی جا سکتے ہیں, کہ ان کے لیے محرم شرط نہیں ہے. اور اگر دونوں کے اوپر ہی حج فرض نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اختیار ہے کہ والد کو لے جائے یا والدہ کو لے جائے, یا والد والدہ دونوں سے ہی بیٹھ کر پوچھ لیں کہ آپ میں سے جو ہے وہ کون جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیں گے, تو وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کر لیں اس کو یہ قبول کر لیں.
ٹھیک ہے, ہوتا یہ آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے بعض اوقات, تو یہ تو اچھے ہیں, انہوں نے تو یہ پوچھا ہے کہ 2 کے پیسے خود بھی جا رہے ہیں, ایک تعداد وہ ہوگی کہ جس پر خود فرض ہے اور والدین پر فرض نہیں ہے حج, لیکن وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنا فرض اس لیے بھی ادا نہیں کر رہے ہوں گے کہ ابھی والدین نے نہیں کیا.
جی,
اور والدین کو وہ بھیج, یہ تو بھیج رہے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ والدین کو بھیج رہے ہوتے ہیں نہ خود جا رہے ہوتے ہیں, لیکن بھلے والدہ یا والد کو بھیج دیں تو اس سے اپنا فرض ادا ہوگا اس کا؟
جس شخص پر حج خود فرض ہے اس کو خود ہی ادا کرنا ضروری ہے, وہ بلا عذر شرعی جب تک کہ حج بدل کی شرائط نہ پائی جائیں وہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا, تو لہٰذا اگرچہ والدین پر حج فرض بھی ہے اور اس شخص کے اوپر بھی فرض ہے, تو بھی اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنا حج چھوڑ دے اور ان کو بھیج دے, نہیں, اپنے حج پہ پہلے جائے, پھر اگر استطاعت ہے تو ان کا بھی حج کروائے, نہیں ہے تو ان کے حج کی جو ہے وہ ادائیگی کے لیے آئندہ سالوں میں کوشش کرے, لیکن اپنا حج جو ہے وہ مؤخر نہ کرے, اپنے حج کو جو ہے وہ جلد از جلد ادا کرے.
ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو جائیں گے یا کوئی بھی آدمی کسی کو لے کے جاتا ہے تو وہ اپنے حج فرض کی نیت کرے, کیا نیت کرے, تاکہ ان پر بھی بعد میں خود جب امیر بنے یا پیسہ آئے تو دوبارہ کرنا ہوگا یہ کیا؟
اگر کوئی شخص جو ایسا کسی کے پیسوں پر جاتا ہے کہ جو خود صاحب استطاعت نہیں ہے, کہ اس پر حج فرض نہیں ہے نہ ابھی نہ پہلے کبھی ہوا, اور وہ کسی اور کے پیسوں پہ جا رہا ہے, بس اوقات کمپنیز جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بھجواتی ہیں حج کے اوپر, تو اس صورت کے اندر اس شخص کو چاہیے کہ اپنے حج فرض کی ہی نیت کرے. حج فرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں, نیت ضروری ہے. لہٰذا اگر یہ شخص حج فرض کی ادائیگی کی نیت کر لے گا, اگرچہ کسی اور کے پیسے پر ہی گیا ہوا ہے, تو بھی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا,
حج فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خاص حج فرض کی نیت یا مطلق حج کی نیت کر کے جائیں, نفل کی نیت نہ,
نفل کی نیت نہ ہو.
ظاہر ہے جب اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو اسے اپنا فرض ادا کریں اور اس نیت سے ہی وہ ادا کریں. البتہ حج بدل کے احکامات جدا ہیں, کہ وہ حج بدل میں تو ظاہر ہے اس کا اپنا فرض ادا نہیں ہوگا.
جی بالکل, حج بدل کے تو مکمل ہی احکام جدا ہیں, کہ وہ نہ بھیجنے والا اس کا حج کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوتا بلکہ اپنے حج کے لیے ہی جو ہے وہ بھیج رہا ہوتا ہے. البتہ بعض صورتوں میں لفظ تو حج بدل کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ حج بدل ہوتا نہیں ہے, وہ ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ حج ہوتا ہے. تو جو ایصال ثواب کے لیے حج ہے تو وہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس کی اجازت سے بھیجنے والے کی اجازت سے خود کرتا ہے کہ بھائی میں حج اپنا جو ہے وہ کر رہا ہوں, پیسے آپ دے رہے ہیں, اس کا ثواب جو ہے وہ میں آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دوں گا, تو ایسا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو حج بدل ہے کہ کسی پر لازم ہے اور اس کی طرف سے بھجوا رہے ہیں, وہ خود بھجوا رہا ہے کہ اب وہ استطاعت نہیں رکھتا حج کرنے کی, یا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے کوئی اور بھجوا رہا ہے, تو اس کے اندر حج بدل کی تمام شرائط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس میں جانے والا اپنا حج کی نیت نہیں کرے گا, وہ جس کی طرف سے حج بدل کروایا جا رہا ہے اس کی نیت سے ہی حج بدل کی ادائیگی کرے.
ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ مسئلہ بھی یہاں پہ کہ حج بدل کے لیے بھیجنا بھی اس شخص کو جائز نہیں ہے کہ جس پر خود فرض ہو,
خود فرض ہو.
اسی لیے فقہ کرام نے اس کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ حج بدل وہ کرے کہ جو پہلے حج کر چکا ہو, اپنا فرض ادا کر چکا ہو, اب اس ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ حج بدل میں تو ایکسٹرا مسائل بھی ہیں, یعنی عام حج جو کرتا ہے اس کے تو احکامات ہیں ہی ہیں, لیکن جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے تو اس میں مزید ایکسٹرا کچھ احکامات ہیں جن کی رعایت اور جن کا خیال رکھنا وہ اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ایسے جو تمام افراد جو کسی دوسرے کی طرف سے, ایک کوئی دوسرا انہیں بھیج رہا ہے, پیسے دے دیے کہ آپ چلے جاؤ, آپ حج کر کے آؤ, وہ تو اپنا حج کریں گے اور یہاں بھیجنے والے کو اللہ پاک ثواب دے گا, وہ ایصال ثواب کی جس کی بھی انہوں نے نیت کی ہے وہ ان کو ثواب اور درجہ ملے گا. لیکن جو باقاعدہ حج بدل کا جس کی کچھ خاص شرائط اور یہ چیزیں بیان کی گئیں, عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کفیل بھائی اب بھی جو ہمارے یہاں کے لوگ ان کے مرحومین ہوتے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوا حج, تو وہ ان کی طرف سے اس ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں ہے کہ وہ فرض ان پر تھا یا نہیں تھا. اور ایک تعداد ہے کہ فرض نہیں نہ ہونے کی صورت میں, جو باپ ہیں دادا ہیں تو نہیں کیا انہوں نے, تو اب یہ فرض نہیں تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی طرف سے ہی کرنا ہے, یعنی اس کو حج بدل کا انعام یہ سب چیزیں, تو پھر بھی اس کو وہی رعایت کرنی ہوگی.
جی, جب بھیجنے والا شخص جو ہے وہ اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم حج بدل ہی کروانا چاہ رہے ہیں, فلاں شخص کی طرف سے ہی کروانا چاہ رہے ہیں, تو اب اس کے برعکس کرنا, جو وہ ہدایات دے رہا ہے اس کے برعکس کر کے یہ کہے کہ میں اپنی نیت کر لیتا ہوں اور آپ کو فقط ثواب بھیج دوں گا,
نہیں ہوگا.
یہ جانے والے کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا, اس کو بھیجنے والے کی ہی جو ہے وہ ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے حج بدل ہی ادا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. جب حج بدل ہوتا ہے تو عمرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ کوئی
عمرے کا بدل نہیں ہوتا, عمرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ ایصال ثواب کے لیے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے والد کی طرف سے عمرہ کر دیجئے گا, یا کوئی عمرے پر بھیج رہا ہے, تو وہ جو ہے وہ بدل والی صورتیں نہیں ہیں, وہ جو ہے وہ ایصال ثواب والی ہی صورت ہوتی ہے.
وہ ایصال ثواب والی صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ جیسے وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک عمرے کے بعد مزید عمروں کے مواقع بھی تقریباً, جو ویسے بھی عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ تین تین دو بھی ان کو تو وہ عمرے کرتے ہیں, تو اب ان کی نیتیں یہی ہوتی ہیں, تو چاہے زندہ فرد کی طرف سے ہو یا کسی مرحوم میت کی طرف سے ہو, تو ان کی نیت سے ان کو ایصال ثواب کے لیے یہ عمرہ کر سکتے ہیں.
بالکل,
ان کے نام
کر سکتے ہیں, ان کا نام بھی لے سکتے ہیں, نام نہیں لیا عمرہ کر لیا اس کے بعد اس کا ثواب بھی انہیں ایصال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, یہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو ویسے ہی ہمیں سیکھنا اور سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے. کفیل صاحب, مجھے یاد آیا ہم طواف کر کے فارغ ہوئے اور بیٹھے ہوئے طواف میں تھوڑا پیچھے, تو کوئی نا فون پہ کسی کو کہہ رہا تھا یہاں پہ پاکستان میں فون کر کے, تو وہ یعنی اتنی بات کی وہ عادت بھی ہوتی, بڑی لاڈلی بات کرتے ہیں فون پر بھی, اور ویسے بھی جہاں شور ہو تو اور زیادہ آواز میں, تو انہوں نے فون پہ بات کی کہ وہ فلاں کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری طرف سے جو ہے نا وہ طواف کر لیا ہے, اب تم نفل پڑھ لو فٹافٹ. تو اب جب اس نے فون کیا تو اس کو کہہ رہے کہ تم نفل پڑھ لو, میں بھی بلا ساختہ اتنی ہنسی چھوٹ کی میری کہ یار یہ طواف اس نے کیا ہے اور یہ ان کو کہہ رہے کہ اب آپ نفل پڑھ لو پاکستان میں نا کسی کو. تو میرے ساتھ کوئی ساتھی تھا, میں نے ان کو کہا کہ یہ بھائی کو ان کو سمجھائیں, جا کے ان کو بتا دیں کہ وہ طواف آپ نے کیا ہے تو وہ بھی نفل اس کے آپ نہیں پڑھنے, ٹھیک ہے, ان کو ثواب ملے گا سب کچھ ہوگا لیکن وہ نفل آپ پڑھیں یہاں پہ. تو اب وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کو کہا, بولے نہیں میں نے تو ان کی طرف سے طواف کیا ہے, وہ تو یہاں نہیں آ سکتے, طواف میں نے کر لیا لیکن چونکہ ان کی طرف سے کیا ہے تو نفل وہ خود پڑھیں.
وہاں پہ نا. خیر انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے پڑھے, مجھے شبہ ہوا کہ ایسے کئی لوگ گئی ایسا نہیں ہو خود عمرہ کر رہے ہوں بال کسی اور کے کٹوا رہے ہوں, کہہ رہے ہیں بھی میں نے یہاں تمہارے لیے عمرہ کیا ہے حلق تم کروا لو. تو یہ جتنے بھی حلق کے مسائل, نوافل کے مسائل, دیگر اور مسئلے, تو جو یہ حج بدل کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو تو یہ اسی کو یہ پورے ادا کرنے ہیں.
جی بالکل, اسی شخص کو ہی یہ ادا کرنے ہوں گے اور اسی کو کرنے چاہیے. اصل یہی کہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر کئی چیزیں اپنے تئیں جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, حالانکہ معاملات جو ہے وہ اس سے جدا ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, اسی لیے جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ علماء نے فرمایا کہ اس کو بھیجیں حج بدل پہ جو پہلے حج کر چکا ہو, کہ وہ نارمل اراکین حج سے پہلے ہی واقف ہوگا, اب تو اسے پلس جو ہے وہ کچھ ان امور کا خیال کرنا ہے
حج
بدل کے اندر جو ہے وہ ہیں. تو اسی طریقے سے جب بھی کسی کو بھیجیں تو یا تو وہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اہل علم ہو کہ وہ وہاں جا کر آپ کے لیے وہ عمرہ یا وہ طواف کرے کہ جس سے آپ کے لیے ثواب ملے, یہ نہ ہو کہ الٹا فاسد ہو گئی وہ چیز تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. یا دوسرا یہی کہ کوئی خود جا رہا ہو یا کسی کی طرف سے بھی بھیج رہا ہوں تو اس کو اس بات کی طرف لائیں کہ بھائی اس کے مسائل جو ہے وہ یہ ہیں اور آپ وہ پڑھ لیں. اور اس کے لیے بہترین آسان اردو میں کتاب امیر السنت کی ہے, رفیق المعتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے, رفیق الحرمین حج والوں کے لیے. تو اس کتاب کا مطالعہ کریں, مزید کوئی چیز جو ہے وہ کنفیوژن ہو, کوئی چیز پوچھنی ہو تو دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے ہے, آپ ان سے فون پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں.
اچھا حج بدل کے لیے یہ بھی کہ اگر کوئی غلطی کرے گا, جنایت کرے گا یہ حاجی, تو یہ حج بدل کروانے والوں کو یہ جنایت کے پیسے, وہ دم کے یہ کفارہ,
دم یا کفارہ اس پر لازم نہیں کر سکتا, بلکہ جس نے غلطی کی ہے وہ اپنے پیسوں سے ہی اسے وہ ادائیگی کرنی
ہوگی. تو یعنی یہ چیزیں بھی کتنا اہم اور سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. ناظرین کرام, جو بھی حاجی صاحبان جو زائرین ہیں, جا رہے ہیں, تیاریوں میں ہیں, تو یہ پراپر یہ چیزیں آپ سیکھ کر بھی جائیے. رفیق الحرمین امیر اہل سنت دامت برکات ملاریہ کی پیاری کتاب, یہ واقعی حرمین شریفین کا ساتھی ہے, دوست ہے, اور اس کتاب کو لے کے جائیے. اب تو کئی چیزیں باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں, اور الحمدللہ کتنے تربیتی سیشن بھی ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی پر بھی براہ راست اس پیج پر آپ مفتین اکرام کو اس ہفتے میں آج کی ڈیٹ سے, آج کی تاریخ رات سے آپ ان کو, ان کے پروگرام یہ سماعت کر سکیں گے, اور یہ پورا ہفتہ ہی یہ سلسلہ رہے گا, 7 دن کا یہ کورس اور نشست, جس کے اندر تقریباً تمام مسائل ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تاکہ وہ مسائل جو حاجیوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ بطور خاص سیکھ بھی لیں, سمجھ بھی لیں. 1 گھنٹے کی یہ نشست ہے, تو 7 دن تک یہ رہے گا سلسلہ, اس کو بھی آپ جوائن کیجئے. رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 سے لے کر 10:30 بجے تک فیضان آن لائن اکیڈمی اور قرآن ٹیچر, ان پیجز پر یہ براہ راست یہ پروگرام جو ہے وہ نشر ہوں گے, اور آپ ان کو ملاحظہ فرما سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو درست احکامات سیکھنے والا بھی بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بھی بنائے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات.
میرا نام محمد زہیب ہے اور میں کراچی کیٹل کالونی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا قدرتی عیب دار جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی جانور کا ایک کان چھوٹا یا بڑا ہے, یا کسی جانور کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں, تو کیا ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟
ٹھیک ہے, ان کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے جانور, شاید اس کا بھی کچھ ایسا ہے, اور یہ ایک کان اس کا کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے, دوسرا کان بڑا, اور اس طرح کے کئی ہوتے ہوں گے جن میں قدرتی طور پر یہ ہے, تو کیا کہیں گے؟
قدرتی طور پر عیب جس جانور میں پایا جائے تو اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر قربانی نہیں ہوگی. جیسے کوئی جانور جو ہے وہ قدرتی طور پر اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی قدرتی طور پر لنگڑا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ جسے کان جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہے تو اس میں جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی. یوں ہی 4 ٹانگیں اس کی پوری ہیں جس پر وہ چلتا ہے, اب کوئی 5ویں ٹانگ جو ہے وہ نکل گئی ہے, تو یہ عیب بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت مارکیٹ میں کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی بڑھتی ہے, اور اس کی وجہ سے جانور کو کسی معاملے کے اندر حرج بھی نہیں ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ نہ ہو, بلکہ قربانی ہو جائے گی.
قربانی ہو جائے گی. مطلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر قدرتی عیب میں جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. جیسے اندھا جانور ہوتا ہے تو بس اوقات قدرتی طور پر پیدائشی اندھا ہوتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا، فرق رکھنا ضروری ہے. اب چند مثالیں تو ہم نے بیان کر دی، مزید کوئی اگر ایسی چیز درپیش ہو تو اس سے متعلق خود اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے مفتیان کرام سے آپ رہنمائی لے لیجئے کہ اس عیب کا کیا حکم ہے، کہ اس میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں.
اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ بعض اوقات تو وہ کہ جو خریدتے ہیں ایسے جانور، تو ان کو تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو خریدنے والا تھوڑا سا گھبرائے گا، وہ لے گا نہیں اس کو. لیکن اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، اب جیسے ان کو شبہ ہے کہ خود پالا ہوا ہے یا گھر پہ ہی ہے، تو پیدائشی ایسا ہے، ہم نے تو شروع سے ہی اس کو دیکھا ہے. اب تین ٹانگ والے بھی جانور آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، نظر آئے ہوں گے مدنی چینل پر، تو دو ٹانگ والا بھی ایک مرتبہ وہ لے کے آئے تھے، اب چاہے انوکھا کہیں سے بکرا یا ایسا دمبا لے کے آ گئے تھے. تو اس طرح کی تصویریں اور اس کا یہ ویڈیو بھی نظر آتی ہیں. تو ٹانگیں اگر کسی کی دو ہو جائیں، یعنی پانچ تو چلو ایکسٹرا ہوئی نا، دو ہیں یا تین ہیں،
کم ہوں گی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، کہ یہ وہ عیب ہے جو مانعِ قربانی ہے. اگرچہ یہ پیدائشی ہی ہو تو بھی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں
نہیں ہوگی. تو یعنی قدرتی عیب ہو جو عیب قربانی کے لیے ممانعت ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جانور بعد میں معذور ہوا ہو، ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی زخمی یا ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی، تو اس میں قدرتی یا ان چیزوں کا. اچھا، کان چھوٹا سائز ہے تو یہ تو
اس کا جیسے ہم نے بیان کیا کہ کان قدرتی طور پر ہی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں اگر کان کٹا ہوا ہے اور تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ قربانی ناجائز ہوگی.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ڈاکو اگر ڈکیتی کے دوران قتل ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے، کیوں نہیں پڑھیں گے، وہ ہے بھی مسلمان، تو اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں.
چونکہ اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حق خود جو ہے وہ ضائع کر دیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے وہ اس نے یہ جو ہے وہ غلبہ
مال ہتھیار
ان کے مال جو ہے وہ ہتھیار، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کے جنازے سے منع کیا ہے. اور یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بعض افراد ہیں جن کے بارے میں شریعت نے یہ فرمایا کہ اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن اس کا وہ کام اتنا برا ہے اور اس سے لوگوں کو مزید جو ہے وہ اس برائی سے آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس برائی سے دور کرنے کے لیے شریعت نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جنازے کو منع فرما دیا کہ نہیں کریں گے. اچھا، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جنازہ ساقط نہیں ہے، جیسے خودکشی خدا نہ خواستہ کسی نے کر لی، تب اس کا جنازہ چھوڑا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھنے کا ہی حکم ہے، اس کا جنازہ فرض کفایہ. البتہ مقتدا علماء اور پیشوا افراد کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے کے جنازے میں شریک نہ ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات رہے کہ یار اس نے کام غلط کیا ہے، تو لوگ اس برائی سے جو ہے وہ بچیں اور اپنے دل میں اس برائی کے لیے نفرت جو ہے وہ پائیں، تو اس لیے یہ کہا گیا. لیکن بعض وہ ہیں یہ جو ڈاکو والا ہے کہ اس میں مطلقاً ہی جنازے کا ہی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑے گا، تاکہ ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بن جائے.
ٹھیک، مزید.
عبدالرزاق عرض کر رہا ہوں فہاد سے، مفتی صاحب سے سوال عرض کرنا ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو کیا نماز سے پہلے وہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ظہر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں گیا، ابھی جماعت کے 10 منٹ رہتے ہیں، سنتیں اس نے پڑھ لی ہیں، تو کیا آیا اس سے پہلے وہ اپنی پچھلی ظہر آخری کوئی فرض قضا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟
جی ہاں، بالکل پڑھ سکتا ہے. قضا نمازیں جو ہے وہ تمام نمازوں سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صرف تین مکروہ اوقات ہیں جن کے اندر قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سورج نکلنے سے لے کے 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں زاویہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. ان تین اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر آپ کسی ایسی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ رہے ہیں جس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو ان اوقات کے اندر قضا نماز پبلک میں نہ پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں، ہاں گھر میں علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو حرج نہیں.
سوال ہے مسجد کے ذریعے کچھ خواتین کے، سرگودھا سے بنت غلام عباس. جس عورت کے پاس سونا ہے لیکن اور کوئی مال نہ ہو تو اسے بھی قربانی کرنی ہوگی؟
اگر اس کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے یا
7.5 तोला से सोना कम है लेकिन साथ में कुछ चांदी या कुछ करेंसी या कुछ प्राइस बॉन्ड या माले तिजारत या हाजत असलिया से जायद घर का कोई सामान ही क्यों उसके पास ना हो और सोना और उस दूसरी चीज़ की मालियत दोनों की मिलकर 52.5 तोला चांदी को पहुंचती हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए कैश होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हाजत असलिया से जायद सामान भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँचेगा तो कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, अगर कोई ऐसी औरत है कि जिसके पास सिर्फ 7 तोले सोना है और उसके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है, हाजत असलिया से जायद कोई सामान भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, प्राइस बॉन्ड भी नहीं, अलगर्ज कोई भी माल उसके पास हाजत असलिया से जायद नहीं है और सिर्फ सोना है और वो 7 तोला है तो चूँकि निसाब से कम है सोना लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
ये बहुत बड़ी सूरत है वैसे
उमूमी तौर पर
पाई जाती है क्योंकि कुर्बानी में जकात से भी एक्स्ट्रा चीजें
एक्स्ट्रा है। जकात में तो आपको सिर्फ जो है वो सोना चांदी पैसा और माले तिजारत देखना, लेकिन इसमें तो कि मिसाल के तौर पे हम बिलफर्ज ये कहें भाई घर में इजाफी कोई प्लेट पड़ी हुई है जो औरत की मिल्कियत है या ऐसा जो है वो कोई जहेज का सामान है जो डिनर सेट इस्तेमाल ही नहीं होता वैसे ही रखा हुआ है, डिनर सेट का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो पुराने जमाने में पानदान दे दिया, पानदान अब कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, वो वैसे ही जो है वो बस शो पीस के तौर पर रखा हुआ है, तो अब उस औरत के पास अगर 1 तोला सोना भी है और ये पानदान को प्लस करेंगे तो ये इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जकात नहीं होगी लेकिन कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी।
लेकिन यानी ये भी वो सूरत के पैसा भी नहीं है, हम बिल्कुल इसको बहुत दकीक और बारीक तरीके से इसमें जाएँ कि इसके ऊपर वाजिब है या नहीं है तो फिर वो बर्तन और ये सारी चीजें भी इस तरह भी एक्स्ट्रा हम
ना देखा जाए तो अमूमी तौर पर
पहनने के कपड़े कितने हो जाएंगे,
पहनने के कपड़े इजाफी होते हैं, कुछ ना कुछ पैसे ही जो है वो इजाफी वो होते हैं तो यूं जकात भी पैसों की सूरत के अंदर साथ में बनेगी और कुर्बानी तो बाहर सूरत बनेगी ही बनेगी।
बहरहाल सोना चांदी जमा है या पैसा है कफील साहब, जिनके पास इस तरह की चीजें जमा करने का शौक है ना तो मैं तो उनको ये मशवरे अक्सर देता हूँ कि आप जकात का भी और कुर्बानी का ये जेना पहले बना लें। पैसा जमा करने का शौक या माल जमा किसी सूरत में भी आप साहिब निसाब हैं तो अपने अंदर कुर्बानी और जकात का शौक इस तरह रखें कि आप पूरा साल इसकी तैयारी में रहें, गोया के अब कुछ एंड पे आकर कहेंगे कि भाई सोना ये अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे पास ये भी नहीं वो भी नहीं, सोना बेच भी नहीं सकते, हालात अब ये हैं और अब आगे क्या मजीद हालात होंगे उसका सबको अंदाजा है, यानी एक महंगाई और दीगर चीज़ें जहन में ख्याल तो पैदा होते ही, कुर्बानियाँ दायर है ये भी बढ़ती जा रही है सिलसिला, तो इसमें बाद लोग ये कहते हैं कि अब इतना पैसा है बिल्कुल किसी के पास 1.5-2 लाख रुपए है भाई कुर्बानी करेंगे तो सारा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा, तो अब जिसकी मिल्कियत में ये निसाब वाला पैसा है तो उसको क्या जानवर ही लाना है या कोई एक हिस्सा ही लेकर अपना कुर्बानी का वाजिब अदा कर लें?
देखिए कुर्बानी का मिनिमम यही है कि आप एक हिस्सा जो है वो ले लें तो 1.5-2 लाख के अंदर भी हिस्सा जो है वो अगर आप लेने जाएंगे तो शायद 15 से 20 हज़ार के अंदर जो है वो हिस्सा मिल जाएगा तो आपके 1.5-2 लाख रुपये खर्च पूरे थोड़ी हो रहे हैं, तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ही लेकर आएँ, आप पूरा बड़ा जानवर ही लेकर आएँ, वो तो आपकी चॉइस है कि आप कहें कि जनाब भले मेरे पास लाख है मैं जानवर 1.25 लाख का ले आता हूँ, माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इस्तेआत दी है, आप शौक में करना चाहते हैं बिल्कुल जो है वो कीजिए, लेकिन जो वाजिब है वो एक हिस्सा है कि ठीक है एक हिस्सा आप अदा कर लेते हैं तो आप पर कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी।
हज बदल का तरीका क्या है, काफ़ी देर से हम इसी पर ही मसाइल जो है वो ये बयान किए हैं और जो इसका बेसिक तरीका है और प्रॉपर जिसके अहकाम आते हैं आप रफीकुल हरमैन लीजिए और इसके अंदर बाकायदा एक बाब है पूरा चैप्टर है कि जिसमें हज बदल के अहकाम हैं तो उनको पढ़िए और बाज़ औक़ात ये भी शायद पूछना और इसकी वजाहत भी ये वर्सा दारुल ताले सुनने से अगर फ़ोन करके भी इसमें पूछ सकते हैं कि इस कंडीशन के साथ मरहूम थे यानी जो भी दुनिया से जा चुके हैं हज बदल के लिए दुनिया से जाना या फौत शुदा की तरफ से ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात ज़िंदा आदमी भी ऐसी कैफियत में आ जाता है कि अब उसको पैसा तो है सब कुछ है लेकिन उसकी बदनी ऐसी ताकत ही नहीं रही और या ऐसा माजूर हो चुका है कि अब वो पहुंच नहीं सकता, तो उसके लिए भी शरीयत एक स्टेज पर आकर हज बदल के अहकाम देती है कि ये किसी और से अपना हज जो है वो करवाए, तो लिहाजा इसके लिए तो हमें बतौर ख़ास पहले पूछ लेना चाहिए सीख लेना चाहिए। कफील साहब मरहूम यानी जो दुनिया से जा चुके हैं अब फ़र्ज़ था उन पर لیکن کوئی انہوں نے وصیت یا کوئی اور کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا اور ترکہ بھی کوئی ایسا خاص نہیں چھوڑا، لیکن ان کے زمانے میں ان کے پاس ایسا پیسہ تھا
جی،
تو کیا کریں ورثہ؟
حج بدل کی وصیت اگر کسی نے کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے تو ورثہ پہ لازم ہے کہ اس وصیت کو تہائی مال میں پورا کرتے ہوئے،
تہائی
مال، ون تھرڈ میں سے اس حج بدل کی ادائیگی کروائیں، اس سے ورثہ بیک نہیں ہو سکتے وصیت اگر کی ہے. اور اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی ہے مگر مال نہیں چھوڑا تو اس صورت کے اندر ورثہ پہ کروانا لازم نہیں ہے. ہاں، ورثہ جو ہے وہ اگر اپنے مال سے جو ہے وہ مرحوم کی طرف سے کسی کو حج بدل پر بھیجتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس حج کو ان کے حق میں قبول فرما لے اور جو ان پر جو فریضہ تھا اس سے درگزر فرمائے. تو لہٰذا جن بھی ورثہ کے پاس استطاعت ہو تو انہیں چاہیے کہ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے والد، والدہ، بھائی، بہن جو بھی ان کے مرحوم ہیں ان پر حج فرض تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے کروا دیں، یا اگر مرحوم کا کوئی مال ہے اور وصیت نہیں کی لیکن تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں اور سب اجازت دے دیتے ہیں تو یوں بھی جو ہے وہ اس مال ترکہ سے بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک شخص کاروان چلاتا ہے، اب وہ کہہ رہے تھے مجھے بھی پچھلے دنوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ کئیوں کے لیے بھی یہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی ایک طرح کی، کہ میں کاروان چلاتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں 15-20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو میں اتنے حج تو ظاہر ہے ساتھ جاتا ہوں، قافلہ لے کے جاتا ہوں، میرا بزنس بھی یہی ہے، تو میں بھی کیا یہ بدل کی نیتیں اس طرح کر کے اپنے دادا، نانا، نانی، پھر اپنے فوت شدہ جیسے اس طرح ہیں کر سکتا ہوں، کیا کروں؟
جی ہاں، کر تو سکتا ہے کہ جب وہ حج نفل جو ہے وہ کر رہا ہے تو اب اگر ان کی طرف سے، یعنی ان پر لازم نہیں ہے ان کی طرف سے کر دے گا تو اس سال ثواب کے طور پر انہیں جو ہے وہ ثواب پہنچ جائے گا، اور جو بھی ان کے جو مورث ہیں جن کی طرف سے یہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں، اگر حج بدل تھا، ان پر حج فرض تھا اور تو ان کی طرف سے یہ کرنا چاہتا ہے تو بھی امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے گا، تو بالکل کر سکتے ہیں.
مطلب ان کو پرفیکٹ ساری نیت اور ارکان انہی کی طرف سے ادا کرنے ہیں، یا یہ سال ثواب کا لیکن دل میں نیت کرے کہ اس دفعہ کا حج ان کی طرف سے، یا باقاعدہ ہر ہر رکن میں یا جو بھی احکامات ہیں اس میں؟
دیکھیں، جہاں پر حج بدل کی صورت جو ہے وہ بنائیں گے کہ کوئی وصیت وغیرہ ہے وہاں تو اسی کے مطابق حج بدل کے تمام احکام اور شرائط پائی جائیں گے. جہاں یہ چاہتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں پردادا کے اوپر حج فرض تھا یا نہیں تھا، یہ ویسے ہی ان کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایصال ثواب کے طور پر جو ہے وہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ان کی طرف سے بھی یہ حج بدل کی تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے کریں، تمام نیتیں اور تمام چیزیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس کا بھی انہیں ثواب ہی پہنچے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو جو بار بار جاتے ہیں یا اس طرح کے ان کا بزنس بھی ہو اگرچہ، لیکن ان کا جانا آنا رہتا ہے، لیکن پھر ان میں احکامات کا خیال بھی رکھنا ہوگا. میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار اب تک تو یہ قافلہ اور یہ سارا بزنس، کاروان والوں کو تو اپنی نیت بھی پتہ نہیں کہاں یاد رہتی ہوگی، جب بعض اوقات ایسا کام کا ان کا، تو حج بدل میں تو اور ایکسٹرا چیزیں آپ کو بطور خاص یہ سمجھنی بھی ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے، اور ان مرحومین کی طرف سے بھی اگر کوئی اس طرح نیتیں کر کے جاتا ہے، ان کو اسال ثواب کرتا ہے، تو یہ بہت ایک اعلیٰ کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وہ حج کا ارادہ رکھتی تھیں لیکن کر نہیں سکی ہیں، میں ان کی طرف سے کروں تو یہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر ان پر کسی کا قرض ہوتا اور وہ تم ادا کرتے تو وہ ادا ہو جاتا، بالکل ادا ہو جاتا. فرمایا اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے جو بھی وہ حج کر رہے تو اللہ بھی اسے قبول فرمائے گا. تو یہ روایت حج کے حوالے سے، علماء نے زکاتوں کے حوالے سے بھی اسے بیان کیا کہ جو مرحومین اپنی، یعنی ایسے بھی اگر ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کے اوپر زکوٰۃ رہتی ہیں، تو آپ ان کی نیت سے وہ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ انہیں سپردوش فرمائے گا اور ان کے اس معاملے کے اندر انہیں معاف فرما دے گا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے، اور اپنے مرحومین کو بھی ساتھ ساتھ یہ سال ثواب کرتے رہیں. لیکن یہ باتیں بتانے کا مقصد، ناظرین کرام، جو قبر میں پہنچ گئے نا اس کو اب اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہہ سکے، اس کو نہیں ہے کہ اب وہ نماز پڑھ سکے، حسرت ہوگی یہ سب معاملات کی، آخرت میں بھی حسرت، یعنی اب اسے موقع نہیں ہے. لیکن جو دنیا میں اندر ہے اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرحوم پہ نمازیں ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، روزے ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، زکاتیں ہیں اس کا، قربانیوں تک کے پوچھتے ہیں، نہیں ادا کی قربانیاں رہتی ہیں اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی علماء طریقہ بیان کریں گے، وہ اصال ثواب والا طریقہ یا ان کی طرف سے ایک نیکی تبرک کرنے والا طریقہ وہ بتا دیا جائے گا، اللہ سے بارگاہ میں دعا کرنے کا کہہ دیا جائے گا۔ لیکن جو زندہ افراد ہیں وہ تو کم از کم اپنے ان معاملات کے اندر ضرور سنجیدگی کے ساتھ وہ غور کریں کہ اب وقت گزرتا جا رہا ہو، نمازیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، یا ان پر حج فرض ہے تو حج کی تاخیر کر رہے ہیں، تو خدا را ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بیسک جو احکام شرع ہیں ان پر فی الفور جن پر عمل کرنا ہمیں واجب اور ضروری شریعت نے قرار دیا ہے، تو ہمیں ان معاملات کو بہت آسان انداز سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تاکہ ان میں نہ کسی طرح کی تاخیر یا قضا والا معاملہ نہ ہو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے بعد والے ہمارے باروں میں یہ پوچھ رہے ہوں کہ ان پہ حج تھا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ تو یہ مرنے والے کو بڑی حسرت، اور حسرت تو یہاں ہے ہی ہے، لیکن یہاں تو عذاب کی وعیدیں ہیں کہ جس نے اپنے فرائض کے اندر ایسی کمی اور کوتاہی رکھی، عذاب کی وعیدیں ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیکی کے کام کرنے والا بنائے، اور اپنے فرائض کی تکمیل کے اندر ہمیں کبھی بھی سستی اور کاہلی والا نہ کرے، ہمیشہ ہم چست ہو کر اس معاملے کے اندر اپنے فرائض کی تکمیل کرتے رہیں۔ آمین۔ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم ہے۔